जुमा 24 अक्टूबर के सैरवीन में नुसरत जहां का सलाम कबूल कीजिए। दुनिया भर में आज पोलियो का आलम दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए अब तक बहुत से लोगों ने अपनी जानें दी हैं।
पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने पोलियो एरेडिकेशन की फाइट में 64 लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, जिसमें पोलियो वर्कर्स और पुलिस एस्कॉर्ट्स भी शामिल हैं।
तफसील ज़रा देर बाद। सैरवीन में पहले आलमी खबरें।
ये BBC उर्दू सर्विस है, अहमद रजा से खबरें सुनिए। पोलियो के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान में 3 मजीद बच्चे हुक्काम के मुताबिक इस मर्ज का ताज़ा शिकार बने हैं, जिसके बाद महज इस साल पोलियो का शिकार होने वाले पाकिस्तानी बच्चों की तादाद 220 हो गई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पोलियो सेल की फोकल पर्सन आयशा रजा फारूक कहती हैं कि पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे में सबसे बड़ी रुकावट इंतहा पसंदी है।
आपको इंतहा पसंदी बाकी ममालिक में नज़र आती है, पाकिस्तान से उसका मुकाबला एनालॉजी ड्रॉ करना विल नॉट बी फेयर, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर ऑन, यहाँ पे 2.5 साल किसी मुल्क के एक खत्ते में एक एरिया में पोलियो वैक्सीनेशन पर बैन नज़र नहीं आया। और आपको पता है हमारे 80% केसेस जो नज़र आते हैं वो इन्हीं जगहों से है, जहाँ जहाँ हमारी पोलियो टीम्स की रसाई हो पाई है वहाँ पर आपको पोलियो केस नहीं नज़र आते।
पाकिस्तान और ईरान की सरहदी फोर्सेस के दरमियान दोनों तरफ के सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक गोलाबारी का तबादला हुआ है, जिससे दोनों मुल्कों में पहले से मौजूद सरहदी कशीदगी बढ़ी है। ताहिर इमरान।
पिछले हफ्ते भी पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक 17 अक्टूबर को ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के जिला केच में मुबैना फायरिंग से फ्रंटियर कोर का एक सूबेदार हलाक और 3 एहलकार जख्मी हुए थे। ईरान का इल्जाम है कि पाकिस्तान अपने इलाके से शिद्दत पसंद सुन्नी जंगजुओं के ईरानी फोर्सेस पर हमले रोकने में नाकाम रहा है।
ये वाकया ऐसे वक्त हुआ है जबकि पाकिस्तान को भारत के साथ भी सरहदी कशीदगी का सामना है। पिछले एक महीने में लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के आर पार दो तरफा गोलाबारी फायरिंग के नतीजे में कम से कम 19 अफराद मारे गए हैं। उधर क्वेटे में कल जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पर खुदकुश हमले समेत दहशतगर्दी के 3 वाकयात में 12 अफराद की हलाकत के खिलाफ आज शहर में एहतजाज और जुजवी हड़ताल हुई। क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
मौलाना फजलुर रहमान पर खुदकुश हमले के खिलाफ JUI के ज़ेर-ए-एहतमाम क्वेटा में मनान चौक पर एहतजाजी मुजाहरा हुआ, जिसमें JUI के कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जबकि हज़ारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले अफराद की टारगेट किलिंग के खिलाफ हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और दीगर शिया तंजीमों की तरफ से सोग मनाया गया। इस वाकये के खिलाफ शहर के बाज़ इलाकों में तजारती मराकज भी बंद रहे।
मलाइशिया की वजारत खारजा ने कहा है कि वो अपने एक सिफारतकार को जिनसी हमले के मुकदमे का सामना करने के लिए न्यूजीलैंड के हवाले कर रहा है। सना गुलजार।
मोहम्मद रजा अलमान बिन इस्माइल को मई में वेलिंगटन में गिरफ्तार किया गया था और उन पर एक नौजवान खातून का ताकुब करने और उसका रेप करने की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने न्यूजीलैंड से निकलने के लिए खुद को हासिल सिफारती इस्तस्ना का इस्तेमाल किया।
अमरीका में एक टेक्नोलॉजी कंपनी पर भारत से आने वाले 8 मुलाजिमों को बेहद कम तनख्वाह देने पर जुर्माना आयद हुआ है। जफर सैयद।
ये मुलाजिमीन कैलिफोर्निया में आर्जी तौर पर मामूर थे। सिलिकॉन वैली में कायम इस कंपनी ने इन अफराद को $1.20 फी घंटे के हिसाब से मुआवजा अदा किया, जो अमेरिका में मुकर्रर कम से कम उजरत से। अमेरिका के महकमे मेहनत ने कंपनी को इन मुलाजिमीन को बकायजात के तौर पर $40,000 अदा करने का हुक्म दिया है।
आलमी इदारा सेहत कहता है उसे उम्मीद है कि एबोला के इलाज की दवा की 1,00,000 खुराकें अगले साल की पहली छमाही से पहले तैयार कर ली जाएंगी। इदारा कहता है कि एबोला की मजीद 5 मुमकिना अद्वियात का तजर्बाती इस्तेमाल जल्द शुरू किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के सर्जनों ने कहा है कि उन्होंने एक ऐसे दिल की कामयाबी से पैवंदकारी की है जिसने धड़कना बंद कर दिया था। मासूमा मलिक।
इस सर्जरी को तिब्बी साइंस में मुमकिन तौर पर एक इनकलाबी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलवी सर्जनों के मुताबिक इसका मतलब यह है कि मुर्दा दिलों को कारामत बनाया जा सकता है। इस सर्जरी के लिए सिडनी में तहकीककारों ने एक ऐसी तकनीक ईजाद की है जिसके जरिए उन दिलों को जो धड़कना बंद कर दें दोबारा कारामत बना के किसी दूसरे शख्स के सीने में पैवंद किया जा सकता है।
और हांगकांग में जमहूरियत पसंद रहनुमाओं ने हुकूमत की तजावीज मान लेने या अपना एहतजाज जारी रखने पर अपने हामियों की राय मालूम करने का फैसला किया है। हांगकांग में जारी मुजाहिरों को एक महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। इन मुजाहिरीन के रहनुमाओं का कहना है कि वो इस मामले पर इतवार को अपने मरकजी एहतजाजी कैंप पर वोटिंग करवाएंगे। हांगकांग की हुकूमत के नुमाइंदों ने इस हफ्ते मुजाहिरीन में शामिल तलबा के रहनुमाओं से मुजाकरात किए थे। انہیں ان کی آرا یا خیالات بیجنگ تک پہنچانے اور آئینی تبدیلیوں کے لیے مزید بات چیت کی خاطر ایک فورم تشکیل دینے کی پیشکش کی تھی۔ مظاہرین ہانگ کانگ میں مکمل جمہوریت چاہتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اپنے لوگ ہی نہیں ہیں یہاں پر، ہم لوگوں سے بچھڑے ہوئے ہیں۔
میرے بھائی سردار دارو خان ابابکی کو 28 دسمبر 2010 کو سریا مل کالونی سے خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے اٹھا لیا ہے۔
بلوچستان کے لاپتہ افراد کے رشتہ دار
میرے بھائی کو اور وہ تمام بلوچستان کو منظر عام پہ لے کر آؤ۔ اس ملک میں قانون آئین بنا ہوا ہے، عدالتیں موجود ہیں، تو آپ ان کو عدالت میں پیش کرنے۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے جمعے کو پاکستانی علاقے میں مارٹر گولے داغے گئے ہیں، جس کے جواب میں پاکستانی فورسز نے بھی کارروائی کی ہے۔ اس خبر کی تفصیل اور تجزیہ آپ ذرا دیر بعد سن سکیں گے۔ سیربین میں پہلے بات کرتے ہیں پولیو کی۔ آج پولیو کا عالمی دن ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ملک سے اس مرض کے جلد خاتمے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقصد کے لیے ملک میں پولیو ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ پاکستان دنیا میں پولیو سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے، اور رواں برس یہاں پولیو کے 200 سے زیادہ نئے مریض سامنے آ چکے ہیں، جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے۔ کراچی سے تفصیلات کے ساتھ ریاض سہیل۔
کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن کی گلی میں سیاہ برقعے میں ملبوس خواتین ہاتھوں میں نیلے رنگ کے ڈبے لے کر چل رہی ہیں، جبکہ ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی موجود ہے جس نے بے ساکھیوں کا سہارا لیا ہوا ہے۔
پولیو کے قطرے پلانے بچوں
نہیں پلاتے نا،
کیوں نہیں پلاتے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟
کچھ بھی نہیں ہوتا ان سے بھائی، بس ایسے ہی پیسوں کے چکر میں۔
کیا ہوا بچی، آپ نہیں پلاتے؟
بھائی بھائی منصوبہ بندی کا بھی ہوتا، ہم نہیں
پلاتے۔ کس نے کہا ہے کہ منصوبہ بندی؟
سب تو بولتے ہیں پلاتے ہی نہیں۔
ایسا کون
آپ؟ ایسا ہی بس۔
آپ نے کس سے سنا ہے؟ ہاں تھوڑی دیر رکیں، بات تو کریں نا۔
بات بس کرتی ہوئے نہیں پلاتے۔
آپ نے کسی سے سنا ہے کہ منصوبہ بندی ہے؟ ڈاکٹر
منصوبہ بندی ہے، سارے ہمارے سامنے والے بھی پٹھان، یہ بھی نہیں پلاتے، کبھی بھی نہیں پلائے انہوں نے بچوں۔
ابرار خان سمیت پولیو رضاکاروں کا مقابلہ صرف پولیو وائرس کے ساتھ نہیں، ایک سوچ اور خیال سے بھی ہے، جس میں گزشتہ چند سالوں میں ان کے 30 سے زائد ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابرار خان جیسے رضاکار کسی سپاہی کی طرح مورچے پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ بچپن سے پولیو کا ذہنی اور جسمانی تشدد برداشت کرنے والے ابرار خان لوگوں کو اپنی مثال پیش کرتے ہیں۔
اصل میں انہیں ہر چیز ہم نے بتائی کہ دیکھیں میں اس بیماری سے معذور ہوا ہوں، وہ کسی طریقے سے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہیں میں نے یہ کتابیں بھی دکھائیں کہ یہ ہمارے مذہبی کتابیں ہیں، انہیں بروشرز بھی دکھائیں، انہیں اس کے اندر اور بھی چیزیں تھیں، لیکن وہ کسی چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل میں وہ اس نے شروع میں کہا کہ میں جو ہوں جاہل انسان ہوں، میں تعلیم میری نہیں ہے، تو یعنی اس طرح کے بندے کو سمجھانا پہ مشکل ہو۔ پھر ایک میڈیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا، آرٹیکل آئے تھے، اور اخبار امت اخبار تھا، اس میں اس کے بارے میں آرٹیکل تھا، اس نے جو ہے کام کو بہت خراب کر دیا۔
پولیو ویکسین کے بارے میں چند حلقوں کی جانب سے یہ تاثر عام کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے۔ سندھ میں پولیو کی نگران کمیٹی کی کوآرڈینیٹر شہناز وزیر علی کہتی ہیں کہ پولیو وائرس قبائلی علاقوں سے اب کراچی میں پھیل رہا ہے۔
بہت سارے خاندان جو ہیں جو وہاں سے نقل مکانی کر کے یہاں پہ آ گئے ہیں، محسوب ہیں، وزیری ہیں، یوسف زئی ہیں، اورک زئی ہیں، بہت سارے قبائلی علاقے سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، خصوصاً خیبر پختونخوا سے، خصوصاً فاٹا کے علاقے سے، جو کہ آج کل آپریشن ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے، اور پاکستان میں ایک بہت بڑی قیمت اس چیز پر ادا کی ہے، اور اس قیمت میں یہ بھی قیمت شامل ہے کہ چھوٹے جو بچے ہیں ان کو محروم رکھا گیا۔ بہت بڑی تعداد میں ایسے بچے تھے جو کہ قبائلی علاقے کے تھے، جن کے اوپر ایک پابندی لگا دی تھی کہ تم نے ہمارے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلانے۔
سندھ حکومت نے پولیو وائرس کی روک تھام کے لیے شہر کے داخلی راستوں پر پولیو رضاکار تعینات کر دیے ہیں۔ یہ رضاکار 24 گھنٹے قبائلی علاقوں سے آنے والے بچوں کو قطرے پلاتے ہیں، لیکن یہاں پہنچتے پہنچتے کئی بچے وائرس کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ سندھ میں پولیو کی نگران کمیٹی کی کوآرڈینیٹر شہناز وزیر علی کہتی ہیں کہ کراچی میں قبائل اور مدارس تعاون کر رہے ہیں،
اور وہ اب یہ کہنا شروع انہوں نے کر دیا ہے کہ دیکھیے ہم جب وہاں پہ رہتے تھے تو ایک قسم کی پابندی لگی ہوئی تھی, تو ہمیں بھی خطرہ تھا. لیکن یہاں پہ جب ہم آئے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ہماری جو عورتیں ہیں, جوان لڑکیاں نہیں لیکن جو اچھی عمر کی عورت ہے, 40-50-60 سال کی عمر تک کی بھی عورت ہے, اس کو اس میں شامل کریں مہم میں, اور ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, ہم آپ کو حفاظت دیں گے, آپ کو پولیس وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس وقت مدرسوں میں بھی جا کے ہماری ٹیمز نے بچوں کو دیے ہیں, اور ان کا تعاون حاصل کر کے اس علاقے میں جہاں پہ امام مسجد کا اثر رسوخ ہوتا ہے, تو وہاں پہ ہماری ٹیمیں اب آسانی سے جا سکتی ہیں.
عالمی بینک کے مطابق پاکستان کی 52% آبادی نکاسی آب کے نظام سے محروم ہے, جو پولیو وائرس اور دیگر بیماریاں پھیلنے کی بنیادی وجہ بنتی ہے. کئی اداروں کا خیال ہے کہ اگر حکومت بیماریوں کے علاج پر خطیر رقم خرچ کرنے کے بجائے پبلک ہیلتھ کے شعبے پر توجہ دے تو بیماریوں کے پھیلاؤ میں بہت حد تک کمی ممکن ہے. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
ریاض سہیل کی رپورٹ میں آپ نے سنا کہ پولیو کے ٹیکے کے حوالے سے لوگوں میں کس طرح غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. ادھر پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر سردار مہتاب احمد خان نے بھی کہا ہے کہ بعض مخصوص قبائلی علاقوں میں شدت پسندوں کے دباؤ پر والدین اپنے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کرتے رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ بیماری تیزی سے پھیلی. لیکن اب حالات بدل رہے ہیں اور اس موذی مرض پر قابو پانے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں. رفعت اللہ اورگزئی کی رپورٹ.
گورنر ہاؤس پشاور میں آج پولیو کے عالمی دن کے حوالے سے منعقد تقریب سے خطاب اور بعد میں صحافیوں سے مختصر گفتگو کرتے ہوئے سردار مہتاب احمد خان نے کہا کہ جن علاقوں سے پولیو کے سب سے زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں وہاں بدقسمتی سے حکومتی عملداری نہ ہونے کے برابر رہی, جس کی وجہ سے محکمہ صحت اور دیگر ادارے بھی ان علاقوں پر وہ توجہ نہیں دے سکے جس کی ضرورت تھی. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت معاشرے اور بالخصوص والدین میں آگاہی پھیلانے کے لیے بھرپور کام کر رہی ہے. انہوں نے کہا
صرف مخصوص علاقہ ہے جہاں پر یہ زیادہ اس کی رپورٹ اس لیے آئی ہے کہ وہاں پہ والدین نے انکار کیا, وہ ملیٹنٹس کے دباؤ پر انکار کیا, اور ہماری جو پولیو ویکسینیشن کی جو ٹیمز تھیں وہ بدقسمتی سے وہاں ان کو ایکسس ہونے کا موقع بھی نہیں ملا. تو یہ تین ایسے ریزنس ہیں جن کی وجہ سے یہ شکایت بڑی ہے. چیزیں بدل رہی ہیں, اویئرنیس بھی بدل رہی ہے, احساس بھی بڑھا رہے ہیں.
گورنر کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں شمالی وزیرستان اور باڑا خیبر ایجنسی ایسے علاقے ہیں جہاں سے پولیو کے کیسز سب سے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں, اور ان علاقوں سے بے گھر ہونے والے خاندانوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا چکے ہیں, جبکہ ان پر اب خصوصی نظر رکھی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو سب سے پہلے پاکستان کا نام لیا جاتا ہے, اور یہ کیا کم تھا کہ اب پولیو کی وجہ سے بھی ہم پوری دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں.
یہ بالکل درست ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں بہت اس پہ تنقید ہوئی ہے, تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, اور پورے دنیا جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم اس پولیو کو ریڈیکیٹ کرنے کے لیے افیکٹیو امپلیمنٹیشن پروگرام کریں. پرائم منسٹر نے اس کے لیے ایک جو ٹاسک فورس بنائی ہے, اس کے لیے تمام اخراجات جو ہے وہ پورے کرنے کے لیے نیشنل اکنامک کونسل نے اس کی تمام اخراجات منظور بھی کر دی ہیں.
اس سے پہلے گورنر سردار مہتاب احمد خان نے گورنر ہاؤس میں 3 بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائے. تقریب میں مختلف سکولوں کے طلباء و طالبات, پولیو کارکنوں, محکمہ صحت کے اہلکاروں اور پولیو کے مرض کے شکار افراد نے بھی شرکت کی. خیال رہے کہ پاکستان میں رواں سال سامنے آنے والے پولیو کے مریضوں کی کل تعداد 200 سے تجاوز کر گئی ہے, جس کے بعد ملک میں ایک برس میں پولیو کے نئے مریضوں کی کل تعداد کا 14 سالہ پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. بیشتر شکار افراد کا تعلق قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا سے بتایا جاتا ہے. رفت اللہ اورگزئی, بی بی سی, پشاور.
پولیو کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان میں پولیو کے 3 نئے کیسز سامنے آئے ہیں, جس کے بعد اب تک اس سال اس طرح کے 220 کیسز سامنے آ چکے ہیں. گزشتہ ایک دہائی کے مقابلے میں یہ اعداد و شمار سب سے زیادہ ہیں. یہ تازہ کیس صوبہ بلوچستان میں جوب اور کراچی کے علاقے کورنگی سے منظر عام پر آئے. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں پائے جانے والے پولیو کے کیسز میں 80% پاکستان میں ہیں. ہمارے ساتھی امبر شمسی نے وزیر اعظم کے پولیو سیل کی فوکل پرسن عائشہ رضا فاروق سے بات کی اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ جبکہ دنیا بھر میں پولیو وائرس کا خاتمہ ہو رہا ہے تو پاکستان اس مہم میں شرمناک حد تک پیچھے کیوں ہے؟
پاکستان میں 220 جو کیسز ہیں یہ پچھلے 10 سالوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے, نہایت تشویشناک ہے. پر آئی تھنک ہمیں اس کی بنیادی وجہ دیکھنی چاہیے کہ کیوں ایسے ہوا. اور 80% جو کیسز آج ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے شورش زدہ علاقوں سے ہیں، وزیرستان سے ہیں جہاں پہ 2.5 سال سے ایک بین لگا ہے ویکسینیشن پہ، خیبر سے ہیں ایجنسی سے جہاں پہ ایک ایکٹیو ملیٹنسی آپ کو پتا ہے چل رہی ہے بڑی دیر سے، اور پشاور اور کراچی کے ایریاز ایسے ایریاز سے ہیں جہاں پہ کنسسٹنٹلی ہماری پولیو ٹیمز اور پولیس ایسکارٹس کو ٹارگٹ بنایا گیا، دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ اینڈ پاکستان واحد ملک ہے جس نے پولیو ایریڈیکیشن کی فائٹ میں 64 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، جس میں پولیو ورکرز اور پولیس ایسکارٹس بھی شامل ہیں۔
عائشہ، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 2.5 سال سے، جولائی 2012 سے یہ پابندی طالبان کی جانب سے تو لگی ہوئی تھی، لیکن کیس اب 220 آپ نے جیسے کہا کہ 10 سال میں سب سے زیادہ ہیں، پھر بلوچستان جو پولیو سے پاک تھا وہاں بھی کچھ کیس سامنے آئے ہیں، تو یہ تو بدترین صورتحال بنتی جا رہی ہے۔
جی ڈیفینیٹلی، آئی تھنک اس کے دو پہلو ہیں اس چیز کے۔ ایک تو جب آپ 2.5 سال سے بچوں تک نہیں پہنچ سکتے، ہماری ٹیموں کی رسائی 3.5-4 لاکھ بچوں تک نہ ہو پائی، اور ایک جو وائرس تھی اس کو موقع ملا پھیلنے کا، اور پھر ہمارے ملک کے باقی سیفر ایریاز جو تھے، جو آپ نے حالیہ سال میں ہم نے دیکھا ہے بلوچستان میں، پنجاب میں یہ وائرس ایسی جگہوں پہ گیا جہاں پہ پہلے کبھی نظر ہمیں نہیں آیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی پروگرام میں جو ویکنسز ہیں، کوئی کوالٹی کے ایشوز ہیں، ہم ان پر دھیان دے رہے ہیں۔
پولیو پروگرام میں کیا کمزوریاں آپ کو نظر آتی ہیں فی الحال؟
دیکھیے، گورننس کے ایشوز ہیں کہ ہم لوگ جو ریفیوزلز ہم نے دیکھے ہیں ان کی بھی بنیادی وجوہات ہیں جو کہ پوسٹ جولائی 2012 کے بعد ہمیں نظر آئیں۔ کئی جگہوں پہ ہماری پولیو ٹیمز جب گھر گھر جاتی ہیں، حکومت کا کام ہے پولیو ٹیمز کو آپ کے گھر تک جانا، آئی تھنک اس کے آگے ذمہ داری بنتی ہے پیرنٹس کی کہ وہ اپنے بچوں کو باہر لے کر آئیں اور ان کو پولیو کے ڈراپس پلائیں۔ تو یہ اویئرنیس لوگوں میں اجاگر کرنا ضروری ہے۔
نائجیریا، افغانستان، شام میں کچھ کیسز آئے لیکن وہاں بھی انہوں نے نمٹ لیا اس سے، وہاں بھی شورش زدہ علاقے ہیں، وہاں بھی مسائل ہیں، وہاں بھی شدت پسندی ہے۔ پھر وہی بات آتی ہے جو بین الاقوامی برادری پوچھتی ہے کہ پاکستان کیوں نہیں قابو کر پایا۔
آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہمارے اوپر بین الاقوامی برادری کا بہت پریشر ہے۔ جب پوری دنیا میں پولیو ایریڈیکیشن کے اتنے قریب دنیا آ جائے اور ایک یا دو یا تین ممالک ہی رہ جائیں، ہم بھی اتنے ہی کنسرنڈ ہیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آئی تھنک جو آپ کو انتہا پسندی باقی ممالک میں نظر آتی ہے، پاکستان سے اس کا مقابلہ ول ناٹ بی فیئر۔ کسی ملک نے 2.5 سال کسی ملک کے ایک خطے میں، ایک ایریا میں پولیو ویکسینیشن پر بین نظر نہیں آیا، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے 80% کیسز جو نظر آتے ہیں وہ انہی جگہوں سے ہیں۔ جہاں جہاں ہماری پولیو ٹیمز کی رسائی ہو پائی ہے وہاں پہ آپ کو پولیو کیس نہیں نظر آتے۔ ابھی حالیہ میں جو وزیرستان آپریشن شروع ہوا ہے، اٹ ریپریزینٹس بوتھ اے چیلنج ٹو دا پروگرام، بیکاز اس میں ایک ڈر ہے کہ جو وائرس ہے وہ ان ایریاز سے نکل کر باقی ملک کے سیفر ایریاز میں نہ پھیل جائے۔
کتنی تعداد میں آپ ویکسینیٹ کر پائے ہیں؟
جی، اینڈ میں، بگننگ جون سے لے کر اب تک ہم لوگ پرماننٹ ٹرانزٹ پوائنٹس کے تھرو ہم نے 7 لاکھ سے زائد آئی ڈی پیز کو ویکسینیٹ کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے اسپیشل کیمپینس چلائے ہوسٹ کمیونٹیز میں جہاں یہ آئی ڈی پی سیٹل ہوئے، کے پی کے سدرن ڈسٹرکٹس میں، کراچی کے کچھ ایریاز میں اور پنجاب میں۔ ایف ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کے تھرو ہمیں جو ڈیٹا ملا کہ وہ کہاں کہاں آئی ڈی پی سیٹل ہوئے ہیں، ہم نے وہاں کیمپینس چلائے ہیں، اور ہم آگے بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مائکرو پلانز میں ان آئی ڈی پیز کو پوری طرح سے ان کو شامل کریں۔
یہ تھیں وزیراعظم کے پولیو سیل کی فوکل پرسن عائشہ رضا فاروق، جو ہماری ساتھی عمر شمسی سے بات کر رہی تھیں۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے جمعے کو پاکستانی علاقے میں مارٹر گولے داغے گئے ہیں، جس کے جواب میں پاکستانی فورسز نے بھی کارروائی کی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیل جمع کی ہے میری ساتھی پریزنٹر نازیہ میمن نے۔ جی نازیہ،
پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے جمعے کی صبح 4 بجے کے قریب سلاواشی کی تحصیل ماشکیل میں 6 مارٹر گولے داغے گئے۔ اس سے پہلے 17 اکتوبر کو ایران کی سیکورٹی فورسز کی بلوچستان کے ضلع کیچ میں پاکستان کی سرحد کے اندر مبینہ کارروائی میں فرنٹیئر کور کا ایک صوبیدار ہلاک اور 3 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ ایران کی طرف سے گولہ باری کی تازہ ترین واقعے کی تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے کاظم۔
یہ گولے ایران سے متصل ضلع واشوک قلعہ کے ماشکیل میں گرے۔ واشوک انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ آج الگ صبح ایران کی جانب سے مارٹر کے 6 گولے فائر کیے گئے، جو کہ ماشکیل کے حدود میں 3 کلومیٹر اندر آ کر گرے۔ یہ گولے زوردار دھماکے سے پٹ گئے، تاہم ان سے کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی فورسز کی جانب سے یہ ایک ہفتے کے دوران یہ چوتھی سرحدی خلاف ورزی ہے۔ چند روز قبل بھی ماشکیل کے علاقے میں ایران کی جانب سے فائر کیے جانے والے 3 مارٹر کے گولے گرے تھے۔ اس سے قبل ایرانی بارڈر فورس کی مبینہ فائرنگ سے فرنٹیر کور بلوچستان کا ایک صوبدار ہلاک اور 3 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ ایف سی کے مطابق اہلکاروں پر فائرنگ ضلع کیچ قلعہ کے چوکاب میں کی گئی تھی، جبکہ ایک اور سردی ضلع چاغی میں ایرانی فورسز کے 30 اہلکار نوکونڈی کے حدود میں داخل ہوئے تھے اور وہاں ایک گھر سے ایک گاڑی اور دیگر اشیاء لے کر گئے تھے۔ ان واقعات کے تناظر میں 3 روز قبل فرنٹیر کور بلوچستان کے انسپکٹر جنرل میجر جنرل محمد اعجاز شاہد اور ایرانی بارڈر پولیس کے سربراہ جنرل قاسم رضائی کے درمیان تہران میں ایک ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں دونوں کمانڈروں نے پاک ایران بارڈر پر رونما ہونے والے عالیہ واقعات کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ انہوں نے دونوں ممالک کی فورسز کے درمیان مصدقہ حقائق پر مبنی اطلاعات اور انٹیلیجنس کے تبادلے پر بھی غور کرنے کے علاوہ پاک ایران بارڈر کی نگرانی کو فعال بنانے اور باہمی تعاون پر بھی زور دیا تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ایرانی فورسز کی جانب سے پاکستان کے سرحدی علاقے میں کارروائی کا دوسرا واقعہ، اس پر ہم نے مزید بات کی پاکستان کے سابق خارجہ سیکرٹری نجم الدین شیخ صاحب سے، اور ان سے میرا پہلا سوال تھا کہ پاکستان اور ایران کی سرحدوں پر دونوں طرف سے گولہ باری کی گئی ہے، یہ کتنا غیر معمولی ہے؟
یہ مجھے تو بات ذرا سیریس معلوم ہوتی ہے، میں نے ابھی تک پوری رپورٹ اس پہ دیکھی نہیں ہے نہ سنی ہے، لیکن اگر اس قسم کا واقعہ ہوا ہے تو یہ جو ماضی میں ہوئے ہیں انسیڈنٹس بارڈر پہ، تو اس کا ایک نیا ڈائمینشن نظر آ رہا ہے، تو یہ ذرا تشویشناک ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ یہ اس وقت ایران میں بھی جو سیستان بلوچستان کا علاقہ ہے اس میں مجھے شک پڑتا ہے کہ ان کو یہ بھی شاید شک ہے یا تشویش ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں عراق میں اور سیریا میں، شام اور عراق میں ہو رہی ہیں، اور جو ISIS بڑھ رہی ہے وہاں پہ، اس کے کچھ پہلو شاید سیستان بلوچستان کی جو سنی بلوچی ہیں ان میں بھی اس کا کچھ ریفلیکشن ہو رہی ہے، کچھ عکاسی ہو رہی ہے۔
پاکستان اور ایران اپنی شکایات مذاکرات سے کیوں دور نہیں کر پا رہے ہیں؟ کل بھی ایک میٹنگ ہوئی دونوں طرف کے حکام کے درمیان اور پھر آج یہ واقعہ۔
یہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں مسئلہ تو ہے، کل پرسوں ہی یہ جو ہزاروں پہ جو حملہ ہوا تھا، تو ہمارا یہ اندرونی مسئلہ ہے جس کا حل ڈھونڈنا ضروری ہے۔ دوسری چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ایران کی طرف بھی ابھی رپورٹس پڑھ رہا تھا افغانستان سے کہ نیموز جو کہ بارڈر پاکستان سے ملتے ہیں، ایران سے ملتے ہیں، وہاں پہ بھی بہت سارے حادثات ہوئے ہیں جس پہ افغان کو بہت تشویش ہے، اور جن میں وہ کہتے ہیں کہ ایرانی فوج جو ہے، افواج جو ہے، وہ ہمارے یہاں پینیٹریشن کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ اٹیکس ہوتی ہیں۔ لیکن افغانوں کا کہنا اور ہماری طرف سے بھی جب ہم منتھ کا واقعہ دیکھتے ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نمروز اور منتھ اور باقی علاقے بیچ میں یہ اسمگلنگ کے لیے بہت بہت اہم راستے ہیں اور بہت زمانے سے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور جب اسمگلنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو پھر اور چیزیں بھی وہاں سے ہو جاتی ہیں۔
جی نجم الدین شیخ صاحب، یہ صورتحال پاکستان کے لیے خطے میں کیا مشکلات پیدا کرتی ہے؟ مشرقی پڑوس سے تو پہلے ہی تناؤ ہے۔
جی دیکھیے ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا ایک اندرونی مسئلہ ہے، اور اس کی ریفلیکشن یا عکاسی ہماری سرحدوں پہ بھی نظر آتی ہے۔ اگر دہشت گردی کی وجہ سے ایران کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، یا ایران جس کو دہشت گردی کہتا ہے اور جس کو بلوچی کہتے ہیں کہ ہم سیستان بلوچستان میں ایک قسم کی آزادی یا ایک قسم کی آٹونومی کے لیے کوشاں ہیں، یا ہندوستان کہتا ہے کہ آپ کے یہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے کشمیر میں، یا چین کہتا ہے کہ آپ کے یہاں سے ایگور آتے ہیں، اور یا افغانستان کا بھی وہی ایک رونا ہے، کہ یہ سب عکاسی ہیں ہمارے اندرونی مسئلوں کی۔ اور اگر اندرونی مسئلوں پہ قابو پا لیا، اور جس کا پہلا قدم آئی تھنک ضرب عرض تھا، اور دوسرا آج میں ابھی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ کراچی میں بھی ابھی کچھ ریڈز کیے گئے ہیں جس میں بہت سارے دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے، तो ये जब हम अपने अंदरूनी मसलों का हल ढूंढेंगे तो उसके साथ हमारे जो मसले सड़क पे नजर आते हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे या निकल जाएंगे। ये बड़ी हद तक, मेरी नजर में बड़ी हद तक ये हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स की रिफ्लेक्शन है और इसके साथ हम हमारे फॉरेन रिलेशंस पे बहुत बहुत असरअंदाज हो रहे हैं।
ये थे पाकिस्तान के साबिक खारिजा सेक्रेटरी नजमुद्दीन शेख साहब। पाक इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल पर तफसील आगे चलकर आने को है। सरबीन, आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
سربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے۔ شریف برادران سمیت 21 اہل عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ آج کے جہاں نما کے بڑے موضوع۔ امریکی ریاست میزوری میں سیاہ مائیکل براؤن کی آخری رسومات۔
سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کے مسلمانوں کے لیے تنظیم کی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔
تربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا، مگر کیا خود پاکستان میں دولت اسلامیہ کے حامیوں کو روکنے کی کوئی حکمت عملی ہے؟
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سربین اور جہنما سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دبئی میں ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام پر پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 38 رنز بنا کر آسٹریلیا پر 189 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے۔ آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر اور کرس راجرز نے 113 رنز پر اننگز کا آغاز کیا تو فاسٹ بالر راحت علی نے کرس راجرز کو 38 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد ایلیکس ڈالن 37 گیندوں پر صرف 5 رنز بنا کر راحت علی کی گیند پر رن آؤٹ ہو گئے۔ کپتان مائیکل کلارک صرف 2 رنز بنا کر ذوالفقار بابر کی گیند پر اظہر علی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔ چوتھی اور پانچویں وکٹ اپنا پہلا ٹیسٹ کھیلنے والے اسپنر یاسر شاہ نے حاصل کی، جبکہ چھٹی وکٹ عمران خان نے بریڈ ہیڈن کو 22 رنز پر آؤٹ کر کے لی۔ آسٹریلین اننگز کی خاص بات ڈیوڈ وارنر کی سینچری رہی، یہ ان کی ٹیسٹ کرکٹ میں 9ویں سینچری ہے۔ ادھر جنوبی افریقہ نے نیوزی لینڈ کو دوسرے ایک روزہ میچ میں 72 رنز سے شکست دے کر 2 ایک روزہ میچوں کی سیریز 2-0 سے جیت لی ہے۔ جنوبی افریقن اننگز کی خاص بات ہاشم عاملہ کی سینچری رہی، انہیں مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ سنگاپور میں جاری ویمن ٹینس ایسوسی ایشن چیمپئن شپ کے فائنل گروپ میچ میں خواتین کے سنگل مقابلوں میں ڈینمارک کی کیرولائن ویوزنیاکی نے چیک کی پیٹرا کیویچووا کو مات دے دی ہے، اور پولینڈ کی آگنیاشکا رادوانسکا کو روس کی ماریا شراپووا کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جیت کے باوجود شراپووا دوسرے سیٹ میں 3 میچ پوائنٹ سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ٹینس ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہیں۔ یورپ کے بڑے فٹ بال کلبس مانچسٹر یونائیٹڈ، لیورپول، بارسلونا اور بائرن میونخ فیفا سے یہ درخواست کرنے پر غور کر رہے ہیں کہ قطر میں ہونے والا فٹ بال ورلڈ کپ 2022 مئی کے مہینے میں منعقد کیا جائے، جبکہ فیفا کے صدر سیپ بلیٹر کا کہنا ہے کہ فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد نومبر یا دسمبر میں ہوگا۔
کھیل کی خبروں کے ساتھ یہ تھیں سبناز۔ مالی میں ایبولا کا پہلا تصدیق شدہ کیس سامنے آنے پر متاثرہ لڑکی کے ساتھ رابطے میں رہنے والے 40 افراد کی نگرانی کی جا رہی ہے، ان میں طبی عملے کے 10 ارکان بھی شامل ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ ذرا دیر بعد سن سکیں گے۔ یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا، سنیے احمد رضا کی زبانی۔
پولیو کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان میں مزید 3 بچے پولیو کا شکار بنے ہیں۔ یوں اس سال پولیو سے متاثر ہونے والے پاکستانی بچوں کی کل تعداد 220 ہو گئی ہے۔ پاکستان اور ایران کی سرحدی فورسز کے درمیان گولہ باری کے تبادلے کے بعد دونوں ملکوں میں پہلے سے موجود سرحدی کشیدگی بڑھی ہے۔ پاکستان کے شہر حیدرآباد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے امریکی صحافی ڈینیل پرل کے اغوا اور قتل کے مقدمے کے ایک ملزم قاری ہاشم عرف حارث کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کہتا ہے اسے امید ہے کہ ایبولا کے علاج کی دوا کی 1,00,000 خوراکیں اگلے سال کی پہلی شش ماہی سے پہلے تیار کر لی جائیں گی۔ اور امریکہ میں ایک ٹیکنالوجی کمپنی پر بھارت سے آنے والے 8 ملازمین کو بے حد کم تنخواہ دینے پر جرمانہ عائد ہوا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے درمیان لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کا۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی مظفر آباد کے ایک مقامی صحافی مرزا اورنگزیب سے۔ ان کا کہنا تھا
جی، مقامی لوگ اور حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ کوٹلی کے نکیال سیکٹر میں عام حالات کی نسبت دونوں اطراف فوج کی نقل و حرکت یا فوج کی جو مومنٹ ہے اس میں کل سے جو ہے اضافہ دکھنے میں آیا ہے، اور یہ جو مبینہ طور کے اوپر جو بڑھتی ہوئی فوجوں کی تعداد اور ان کی جو نقل و حرکت ہے لائن آف کنٹرول پر، وہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان میں جو ہے خوف و ہراس جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں۔ جو حالیہ 3 ہفتوں کے دوران جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پر 250 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں، اور جب بھی ان دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی بڑھتی ہے تو اس سے جو ایک جو عام آدمی ہے وہی متاثر ہوتا ہے اور ان کی املاک کو جو ہے بڑے پیمانے پہ نقصان بھی پہنچتا ہے۔
جی اچھا، اورنگزیب، کیا آپ کی کسی سرکاری اہلکار سے بات ہوئی ہے؟
جی، میری جو اہم مقامی انتظامیہ سے بھی بات ہوئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی کوئی مذہبی تہوار آتا ہے تو اس کے موقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کشیدگی ہے اس میں جو بھارت کی جانب سے اظہار ہوتا ہے۔
یہ تھے مظفر آباد کے ایک مقامی صحافی مرزا اورنگزیب، جن سے ہم لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ادھر بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا سلسلہ بند کرے اور مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی رنگ دینے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اگر کوئی تنازع ہے تو اسے بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
جب سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر گولہ باری کا سلسلہ شروع ہوا ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے انتہائی سخت موقف اختیار کر رکھا ہے۔ اسی ہفتے وزیر دفاع ارون جیٹلی نے کہا تھا کہ بھارت کی فوجی قوت پاکستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اور اگر ایل او سی پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو یہ پاکستان کے لیے مزید تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ آج انڈو تبتن بارڈر پولیس کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے یہ وارننگ دہرائی۔
اپنی ان حرکتوں سے باز آنا چاہیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں یا ان کا جواب دینے کی محتوڑ جواب دینے کی طاقت یہ ہے تو ہمارے بھارت کی سینا کے اندر ہے، ہمارے بھارت کے سی اے پی ایف کے جوانوں کے اندر ہے۔ اور میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، کرپیا سیز فائر وائلیشن کو روکیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کشمیر کے مسئلے پر کسی تیسرے فریق کی ثالثی کی کوششیں بھی ترک کر دے،
اور سنیکت راشٹر سنگھ کے انٹروینشن کی بات پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے پرستاؤ پارت کر کے یہ کہی ہے، سنیکت راشٹر سنگھ کو کہا ہے کہ اس میں ہستکشیپ کیا جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرسپر بات چیت کے دوارا یعنی کوئی سمسیا ہے تو اس کا سمادھان ہو سکتا ہے۔
بھارت نے چین کی متنازع سرحد کے قریب سڑکوں کی تعمیر کے ایک منصوبے کا بھی اعلان کیا ہے، جس پر چین کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے مسٹر سنگھ نے کہا،
کبھی کبھی چین کے دوارا بھی سیما کے وواد کے پرشن کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی جو بھی بنیادی ڈھانچوں کا وکاس ہوتا ہے، سڑکیں یعنی بنتی ہیں بھارت کے اندر، تو اس کو لے کر بھی کوئی نہ کوئی وواد کھڑا کیا جاتا ہے۔ میں تو چین کے حکمرانوں سے بھی کہنا چاہوں گا، یعنی بھارت اور چین کو سیما کو لے کر وواد ہے تو اس وواد کو پرسپر بات چیت کے آدھار پر سلجھایا جانا چاہیے۔
وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت کا موقف ہے کہ جب تک سرحد پر کشیدگی ہے بات چیت ممکن نہیں ہے، لیکن یہاں بہت سے تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ حکومت نے بات چیت کا سلسلہ بند کر کے غلطی کی ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور بھارت کے بعد ایک بار پھر رخ کرتے ہیں پاکستان کا. جی نصرت.
جی ہاں, پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں فوجی آپریشن سے اب تک کوئی 50,000 افراد نقل مکانی کر چکے ہیں. یہ فوجی آپریشن وزیرستان میں جاری ضرب عصب کا تسلسل بتایا گیا ہے. گزشتہ ہفتے شروع کیے گئے اس آپریشن میں تحصیل باڑہ کے مختلف علاقوں میں بمباری کی گئی اور شدت پسندوں کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں. شہری علاقوں میں بھی مارٹر گولے گرنے سے شہریوں کی ہلاکت کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
چند لمحوں میں اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑ کر بے سر و سامانی کی حالت میں تحصیل باڑہ کے لوگ نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہیں. کہاں جائیں, کس کے گھر ٹھہریں, کرائے کا مکان ملے گا یا نہیں, کیمپوں کی کیا صورتحال ہوگی, یہ سب سوال ان متاثرین کے ذہنوں میں مسلسل گردش کر رہے ہیں. چند روز سے جاری فوجی آپریشن کے بعد اب نقل مکانی کرنے والے افراد میں اضافہ ہو رہا ہے. باڑہ سے آنے والے راستوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھی جا سکتی ہیں, جبکہ راستے میں سیاسی جماعتوں اور امدادی اداروں نے کیمپ لگا رکھے ہیں. ایک پک اپ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے سمر گل ایک استاد ہیں. ان کے خاندان کے افراد کی تعداد 22 ہے. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک روز میں بمباری اور ہلاکتوں کے خوفناک مناظر دیکھے ہیں,
لیکن وہاں ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ وہاں پہ سویلین اور عوام کو کچھ نہیں ہوگا, آپ واپس اپنے گھروں میں جائے. ہم گھروں میں گئے اور جب ہی گئے تو اس کے اگلے روز اندھادھند شیلنگ اور فائرنگ شروع ہوئی. خود میں ایک مسجد میں تو میں خود نہیں تھا, لیکن ہمارے پڑوس میں ایک مسجد تھا, اس میں نماز با جماعت ہو رہی تھی. اس پہ ایک مارٹر کا گولہ آ کر گرا اور پھٹا. اس میں تقریباً 3 افراد جا بحق ہو گئے اور 3-4 شدید زخمی ہو گئے, اور پھر وہاں پہ اتنے بھی لوگ نہیں تھے تاکہ ان کے کفن دفن کا انتظام کر سکے. پھر ہم نے رات تقریباً 10 بجے ان کے لیے قبریں کھودی, اور وہ بھی اندھیرے میں, موبائل بھی نہیں جلا سکتے تھے سیکورٹی فورسز کی خوف اور شیلنگ کی ڈر کی وجہ سے. تو یہ صورتحال ہے ادھر.
سمر گل نے بتایا کہ راستے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. انہیں یقین نہیں آ رہا کہ وہ کیسے بچ کر یہاں پشاور کے قریب پہنچے ہیں.
جب ہم سفر کر رہے تھے تو 3 دفعہ ہمارے قریب مارٹر کے گولے آ کر گرے. پھر ہم جب تھوڑا سا اور بھی آگے آئے تو ہیلی کاپٹر آ گئے, اور انہوں نے وہ جو قافلے آ رہے تھے ان کی نزدیک شیلنگ کی. تو امداد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, البتہ مشکلات ضرور پیدا کر رہے تھے.
تو ابھی آپ کہاں جائیں گے, کچھ آپ کو منزل کا پتہ ہے؟
نہیں, منزل کا پتہ نہیں, منزل معلوم نہیں, بس صرف جا رہے ہیں اللہ کے آسرے پہ.
خیبر ایجنسی میں گزشتہ ہفتے خیبر ون کے نام سے فوجی آپریشن شروع کیا گیا. تحصیل باڑہ پشاور سے چند کلومیٹر ہی دور واقع ہے, اور پشاور شہر کی جانب 4-5 ایسے راستے ہیں جہاں سے متاثرین گاڑیوں میں آ رہے ہیں. سیکورٹی فورسز نے باڑہ تحصیل کے علاقے تیرا اور ادھر سپاہ سرکبر اور عالم گدر کے مقام پر کاروائیاں کی ہیں, جہاں شدت پسندوں کے ساتھ جھڑپوں کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں. وفاقی وزیر سیفران لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القادر کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزب کا تسلسل ہے.
بالکل, آئی ڈی پیز جس علاقے میں آپریشن کی جاتی ہے سرکار اس کو خالی کراتی ہے. اپنے لوگوں کو ہم ٹارگٹ کبھی نہیں کریں گے, کبھی بھی ہم وہاں پر آپریشن نہیں کریں گے جہاں ہمارے سویلینز ہوں اور پیسفل سویلینز ہوں. امن سے متعلق تو زیر نظر ہے, ان کو دشمن تو نہیں بنانا ہے. اس آپریشن کی کامیابی اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب مقامی لوگوں کو کسی قسم کی گزند نہ پہنچے, ان کا کوآپریشن ہو اور ان کو آپ صحیح طور پر لک آفٹر کر سکے, ان کے لیے امید پیدا کر سکیں.
خیبر ایجنسی میں تحریک طالبان اور لشکر اسلام سمیت مختلف کل عدم شدت پسند تنظیمیں متحرک ہیں, جن کے خلاف 4 سالوں سے فوجی آپریشن اور متعدد کاروائیاں کی گئیں, لیکن علاقے میں امن قائم نہیں ہو سکا. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
پاکستان میں اکثر ارکان پارلیمنٹ نے گزشتہ روز بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کی ہے, اور کہا ہے کہ ان واقعات میں ان قوتوں کا ہاتھ ہے جو ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. ارکان نے حکومت پر زور دیا کہ محرم کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ملک بھر میں خصوصی انتظامات کیے جائیں. اسلام آباد سے ایوب ترین.
پاکستان کے ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹروں کی اکثریت نے جمعرات کو کوئٹہ شہر میں ہزارہ قبیلے کے 8 افراد کی ٹارگٹ کلنگ اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پر خودکش عملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے بیرونی سازش قرار دے دیا ہے. اور کہا ہے کہ ان واقعات کا مقصد پاکستان کو زندگی کے مختلف شعبوں میں کمزور کرنا ہے۔ اس بارے میں سابق وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے کہا کہ حکومت کو ملک دشمن عناصر کے خلاف فوری طور پر سخت کاروائی کرنی چاہیے۔
اور اب یہ مولانا فضل الرحمان پہ کہتے ہیں جند اللہ نے کیا، میں تو چیلنج کر رہا ہوں، جند اللہ ہے کیا؟ جند اللہ کو حکومت کیوں ایکسپوز نہیں کرتی؟ اس کی کون سی لیڈرشپ ہے؟ میرے سامنے تو کوئی نہیں آئی اس وقت۔ کیا وہ ٹی ٹی پی کا حصہ ہے کہ کسی اور چیز کا حصہ ہے؟ کیا کہیں افغانستان سے آگے کام کر رہے ہیں لوگ؟ تو لہٰذا یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے۔ صرف جند اللہ نہیں، جتنی ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو بینڈ آرگنائزیشن، ان کی موومنٹس دیکھیں، ان کے لیڈرز کیا کام کرتے ہیں۔ ایک طرف تو بینڈ آرگنائزیشن، دوسری طرف وہ ایک اور کمپنی بناتے ہیں اور نئی کمپنی پہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حکومت کا کام ہے، اس کو ختم کریں جیسے ہم نے ختم کی۔ کسی کی ضرورت نہیں تھی ٹی ٹی پی کو بین کرتی۔
عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے بی بی سی سے مختصر بات کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام میں دہشت گردی کے واقعات کو خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔
بہت ناکام رہے اور محرم کا بڑا خطرہ ہے، اور یہ 10-15 دن پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کے بہت ہی اہم ہیں 6 نومبر تک۔
تام سینیٹر بابر اعوان نے کل کے واقعات کی ذمہ داری حکومت پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ کوئٹہ میں گزشتہ روز دہشت گردی کے ان واقعات کے بارے میں جب میں نے حکومتی جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر سردار یعقوب خان ناصر سے بات کی تو ان کا کہنا تھا،
بلوچستان اس لیے کہ یہ افغانستان میں جب یہ مصیبت ہو گئی نا، افغانستان سے یہ سلسلہ شروع ہوا، جب انڈیا کو موقع ملا اور پاکستان کے قریب آ گیا تو پھر ان کے لیے یہ آسانی ہو گئی کہ بلوچستان میں ہاتھ مارنے کے لیے، تو انہوں نے کئی پتہ نہیں کونسلیٹ یہاں پہ کھول دیے، رابطے شروع کر دیے بلوچستان میں، اس لیے بلوچستان کو جو انہوں نے آسانی سے وہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے میں اپنا کام شروع کریں۔
منتخب ارکان نے حکومت پر زور دیا کہ وہ حال ہی میں منظور ہونے والا قانون تحفظ پاکستان آرڈیننس یا پی پی او کے تحت دہشت گردوں کے خلاف فوری کاروائی کرے تاکہ ملک سے شدت پسندوں کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔ ایوب ترین، بی بی سی، اسلام آباد۔
دوسری جانب مالی میں ایبولا کا پہلا تصدیق شدہ کیس سامنے آنے پر متاثرہ لڑکی کے ساتھ رابطے میں رہنے والے 40 افراد کی نگرانی کی جا رہی ہے، ان میں طبی عملے کے 10 ارکان بھی شامل ہیں، جبکہ امریکی شہر نیو یارک میں محکمہ صحت کے حکام ایبولا سے متاثر ہونے والے ایک شخص سے رابطے میں رہنے والے افراد کی تلاش کر رہے ہیں تاکہ تصدیق کی جا سکے کہ کوئی اور شخص تو ڈاکٹر اسپینسر کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا نہیں ہوا ہے۔ نامہ نگاروں کے براسلوں کا خلاصہ معصومہ ملک کی زبانی۔
مالی میں ایبولا کا معاملہ سامنے آنے کے بعد عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او اس مہلک مرض کے خلاف حکام کی مدد کے لیے مزید ماہرین مالی بھیج رہا ہے۔ حال ہی میں مالی سے گنی آنے والی اس بچی کے بارے میں مالی کے وزیر صحت عثمان کون نے بتایا،
یہ 2 سال کی بچی ہے جس نے اپنی دادی کے ہمراہ سفر کیا۔ ممکن ہے جب یہ لوگ یہاں پہنچے تو اس وقت علامات قابل شناخت نہیں تھیں، لیکن یہ بیماری بتدریج ظاہر ہوئی۔ لڑکی کو بخار ہے اور اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ بیماری موجود ہے۔
ادھر امریکی شہر نیو یارک میں بھی حکام نے ایک ڈاکٹر کے ایبولا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے۔ متاثرہ ڈاکٹر کریگ اسپینسر حال ہی میں مغربی افریقی ملک گنی کا سفر کر کے لوٹے تھے۔ امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک میں ایبولا کا یہ پہلا معاملہ ہے اور ڈاکٹر کریگ اسپینسر امریکہ میں اس وائرس سے متاثر ہونے والے 4th شخص ہیں۔ یہ مارک لوئن ہے جو نیو یارک سٹی کونسل کے ممبر ہیں اور اس علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں جہاں ڈاکٹر اسپینسر رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بیماری کو پھیلنے سے روکنے اور لوگوں کو آگاہ رکھنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
انہیں لے جانے کے بعد ان کا اپارٹمنٹ سیل کر دیا گیا ہے، لیکن عمارت کو خالی نہیں کرایا گیا کیونکہ ایبولا وائرس جسم سے باہر زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ طبی عملہ وہاں موجود ہے اور وہ تمام سپہر اور شام میں اس عمارت کے رہائشوں کو ایبولا سے متعلق معلومات فراہم کرتا رہا ہے جو مختلف زبانوں میں تھی، اور انہیں بتایا گیا کہ ایبولا کی کیا علامات ہیں اور اس سے کیسے نمٹا جائے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اس صورتحال سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
ادھر وائرس کے خلاف ویکسین کی تیاری کی کوششیں تیز کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ایبولا کی وبا پر قابو پانے کے لیے تجرباتی ویکسین کی تیاری اگلے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل میری پاول نے بتایا کہ 2 ممکنہ تجرباتی ویکسین کے ساتھ ساتھ مزید نئی قسم کی ویکسین کی تیاری کے منصوبے پر بھی کام ہو رہا ہے۔
کم سے کم مزید 5 تجرباتی ویکسین کی تیاری بھی شروع ہو رہی ہے، اور 2005 کے
پہلے مہینے میں وہ آزمائشی مرحلے میں داخل ہوں گی۔ یہ ویکسین بنانے والی فارماسیوٹیکل کمپنیاں ویکسین کی پیداواری صلاحیت بڑھانے پر بھی کام کر رہی ہیں تاکہ متاثرین کو اگلے برس لاکھوں کی تعداد میں اس کی خوراک دستیاب ہو، جبکہ پہلی ششماہی تک ہزاروں لوگوں کو مل سکے۔
میری پال کا کہنا ہے کہ اگرچہ ویکسین کی تیاری کے لیے تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ویکسین ان کی امیدوں کے مطابق کوئی جادوئی دوا نہیں ہوگی جو فوری اس مہلک مرض سے چھٹکارا دلا دے۔ ایبولا کا مہلک وائرس رواں برس مارچ سے اب تک دنیا میں 4,800 سے زیادہ افراد کو اپنا شکار بنا چکا ہے، اور مرنے والوں کی زیادہ تعداد کا تعلق مغربی افریقی ممالک لائبیریا، گنی اور سیرالیون سے ہے۔
مالی میں ایبولا کا پہلا تصدیق شدہ کیس، بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ اپنے معصومہ ملک سے سنا۔ امریکی محکمہ محنت نے ایک ٹیکنالوجی کمپنی کو بھارت سے تعلق رکھنے والے 8 مزدوروں کو کم اجرت دینے پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ تفصیل سنیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی اس رپورٹ میں زیاد ظفر کی زبانی۔
امریکی محکمہ محنت نے ایک ٹیکنالوجی کمپنی کو بھارت سے تعلق رکھنے والے 8 مزدوروں کو کم اجرت دینے پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ کیلیفورنیا میں قائم الیکٹرانکس کی کمپنی ان بھارتی مزدوروں کو $1.21 فی گھنٹے کے حساب سے اجرت دیتی تھی۔ یہ مزدور ایک ہفتے میں 122 گھنٹے بغیر اوور ٹائم کے کام کرتے تھے۔ سلیکون کمپنی میں ہزاروں بھارتی ورکرز کام کرتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق امریکی لیبر حکام کی جانب سے کی جانے والی تفتیش کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ایف ای پرنٹنگ نامی ٹیکنالوجی کمپنی کو $43,000 بطور جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ ان 8 مزدوروں کو ایک خاص منصوبے پر امریکہ لایا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق کمپنی ان مزدوروں کو وہی اجرت دیتی تھی جو انہیں بنگلور میں دی جاتی تھی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے زیاد ظفر سے سنی۔ پاکستان میں قتل ہونے والے امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کی معاونت کے الزام میں گرفتار ملزم کو بری کر دیا گیا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ اور آئیے اب سنتے ہیں کھیلوں کا ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے۔ ترتیب و پیشکش ہے عبداللہ فاروقی کی۔
کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ضرور ویکسینیشن ان کی کروائیں، اور تاکہ ان کے بچے اس چیز سے بچے رہیں۔
پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ میں پہلا پاکستانی ہوں کہ جس کی ساری ٹیسٹ نیشنز کے خلاف سینچری ہے۔
اگر مجھے پاکستان میں چوائس دیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ میرے والد اطلس خان سے بہتر کوچ اس ملک میں موجود ہوگا۔
ویدر فادر ہے یا چچا یا تائے، نیشنل کوچ ہے۔ اینڈ میں رزلٹ جب چاہیے ہوتا ہے گیم خود بولتی ہے۔
مصباح الحق کھیل کے بعد اب صحت کے میدان میں، والدین سے پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلانے کی درخواست کر دی۔ 25 سینچریاں بنانے کے بعد یونس خان کھل اٹھے، اور کیا اسکواش میں پاکستان اپنی کھوئی ہوئی میراث دوبارہ حاصل کر پائے گا؟ کھیل کے میدان سے عبداللہ فاروقی کا سلام۔ آج پولیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ کھیلوں کی دنیا میں پولیو کے بارے میں خاصی تشویش ہے، اور ہر کھلاڑی کی خواہش ہے کہ جس طرح وہ خود دوڑتا بھاگتا اور کھیلتا ہے، تمام بچے بھی اسی طرح کر سکیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق تو اپنی اس خواہش کو لبوں پر بھی لے آئے۔ دبئی میں ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور کو مصباح الحق نے بتایا۔
ایز اے پلیئر ظاہر ہے میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو انجوائے کیا ہے پوری طرح۔ ہم نے اسپورٹس، بھاگنا، دوڑنا، کھیلنا، یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے، اور ہر بچے کا حق ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو کرے۔ آئی تھنک بڑا ضروری ہے ہمارے لیے ایز پلیئرز اور پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اس پہ۔ سارے والدین سے ہماری ریکویسٹ ہے، جتنے بھی پاکستانی ہیں، کہ وہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ضرور ویکسینیشن ان کی کروائیں، اور تاکہ ان کے بچے اس چیز سے بچے رہیں، صحت مند رہیں، اور پاکستان کے ایکٹیو شہری ہیں، اور پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں اور اپنے لیے کچھ کر سکیں۔ پاکستان اب میرے خیال میں 3 ایسے ملک ہیں جن میں ابھی تک پولیو کا وجود ہے، تو پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ پاکستان اس سے پاک ہو۔
یہ تو تھا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان کا پولیو کے بارے میں پیغام، اور اب ذرا مشکوک بالنگ ایکشن کا بھی تذکرہ ہو جائے جو آج کل پاکستانی کرکٹ ٹیم کی دکھتی رگ بنا ہوا ہے۔ پاکستانی بالر سعید اجمل پر پابندی کے بعد جب پاکستانی ٹیم نے آف اسپن کی کمی محمد حفیظ سے پوری کرنے کی کوشش کی تو ان کا بالنگ ایکشن بھی چیمپئنز لیگ کے دوران رپورٹ ہو گیا۔ محمد حفیظ سے جب پوچھا گیا کہ کیا ذہن کے کسی گوشے میں اس بات کا خوف ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی ان کے بالنگ ایکشن پر اعتراض ہو جائے، تو وہ بولے،
نہیں نہیں ایسا بالکل میرے ذہن میں بالکل نہیں ہے. آئی تھنک اس میچ میں بھی جب مجھے وارننگ دی گئی تھی جو کہ بی سی سی آئی کے رولس کے مطابق تھی جو بی سی وہ, تو اگلے میچ میں نے پھر اسی طرح بالنگ کی جیسے میں کرتا ہوں, بیکاز وٹ آئی بلیو کہ میں پچھلے 11 سال سے اسی ایکشن کے ساتھ اور اسی طرح بال کر رہا ہوں, اور میں نے اگلے میچ میں بالنگ کی, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں میرے دماغ کے کسی بھی کونے میں کوئی ایسی چیز موجود ہے, لیکن یس آئی ورکڈ اے لٹل بٹ مور. سکلین بھائی وہاں پہ موجود تھے, میں نے ان کے ساتھ پاکستان میں این سی اے کے اندر کام بھی کیا. جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کرکٹ کے وہ صرف اے وہ پک اینڈ چوز نہیں ہونے چاہیے. اگر ایسا کچھ ہے تو پوری دنیا کے تمام بالرس کو, ہاں وہ کوئی بھی ہو, اس کو اس میں سے گو تھرو ہونا چاہیے. جو پاس ہو جائے وہ بالنگ کرے, جو نہ کرے وہ اپنے آپ کو سیٹ کرے. تو آئی تھنک کسی ایک یا دو کو پک کرنے سے یہ نہیں چلے گا, سب کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے.
دبئی میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلے ٹیسٹ کا آج تیسرا دن ہے. اس ٹیسٹ میں پاکستانی بیٹسمین یونس خان نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کی سلور جوبلی سینچری مکمل کی جس میں انہیں 14 سال لگے. یہ 25ویں سینچری کیا معنی رکھتی ہے یونس خان کے لیے؟
سینچریاں ہوتی گئیں اور چیزیں نزدیک آتی گئیں, تو لگا جیسے لاسٹ سری لنکا سیریز میں جب ٹائم تھا کہ یوسف کے کیا سینچریاں تھیں, اس کے بعد یوسف کو جب یوسف کے ساتھ ایکول کی, تو پھر لگا کہ اگر یہ ایک سیریز ہونے جا رہی ہے, جو آسٹریلیا وہ واحد کنٹری ہے جس کے خلاف میری سینچری نہیں ہے, تو کیا یہ اچھا ہو جب آپ اس طرح کچھ سینچری کریں اور گریٹ انضمام کا کے ساتھ ایکول ہو جائیں. پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ میں پہلا پاکستانی ہوں کہ جس کی ساری ٹیسٹ نیشنز کے خلاف سینچری ہے اور گریٹ انضمام کو ایکول کیا, تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ انزی وے کے ساتھ میں ایکول ہوں اس وقت.
یونس خان تو اپنی 25ویں سینچری پر بہت خوش ہیں, لیکن پاکستان میں سینچریاں بننا کب شروع ہوئیں اور کس کس بیٹسمین نے اس میں کتنا کتنا حصہ ڈالا؟ عبدالرشید شکور سے سنیے.
ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی اولین سینچری نظر محمد نے 1952 میں بھارت کے خلاف لکھنؤ ٹیسٹ میچ میں اسکور کی. وہ پاکستان کا دوسرا ٹیسٹ میچ تھا. نظر محمد اس کے بعد مزید کوئی سینچری اسکور نہ کر سکے, لیکن اسی ٹیم میں شامل حنیف محمد آنے والے برسوں میں ایک کے بعد ایک سینچری بناتے چلے گئے. لٹل ماسٹر کے نام سے کرکٹ کی دنیا میں مشہور حنیف محمد نے جب اپنے ٹیسٹ کریئر کا اختتام کیا تو ان کی ٹیسٹ سینچریوں کی تعداد 12 تھی. یہ 12 سینچریاں ایک طویل عرصے تک آنے والے پاکستانی بیٹسمینوں کے لیے چیلنج بنی رہیں. ظہیر عباس, مشتاق محمد اور آصف اقبال اس ریکارڈ کے بہت قریب آئے لیکن اسے اپنے نام نہ کر سکے. ان میں ظہیر عباس نے بھی اپنا کریئر 12 سینچریوں پر ختم کیا, لیکن سب کو معلوم تھا کہ حنیف محمد کا یہ ریکارڈ جلد ہی جاوید میعداد اپنے نام کر لیں گے. 1984 میں تاریخ کے 1000ویں ٹیسٹ میچ کی دونوں اننگز میں سینچریوں کے ساتھ جاوید میعداد نے حنیف محمد کا ریکارڈ توڑ دیا. جاوید میعداد نے اپنے ٹیسٹ کریئر میں 23 سینچریاں اسکور کیں. ان کے جانے کے بعد انضمام الحق اور محمد یوسف کے درمیان سب سے زیادہ سینچریوں کا مقابلہ رہا. انضمام الحق نے 2005 میں انگلینڈ کے خلاف فیصلہ آباد ٹیسٹ میچ کی دونوں اننگز میں سینچریاں اسکور کیں. دوسری اننگز میں ان کی سینچری ان کی 24ویں سینچری تھی. اس طرح انہوں نے میعداد کو پیچھے چھوڑ دیا. انضمام الحق کی ریٹائرمنٹ کے بعد محمد یوسف کے پاس سب سے زیادہ سینچریوں کا ریکارڈ توڑنے کا اچھا موقع تھا, لیکن ان کا کریئر 24 سینچریوں پر ختم ہوا. یونس خان کو پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ سینچریوں کا ریکارڈ اپنے نام کرنے کے لیے 3 ہنسوں کی صرف ایک اننگز درکار ہے. وہ جاوید میعداد کے 8,832 رنز کے ریکارڈ سے بھی آگے نکل سکتے ہیں, جس سے وہ 1,116 رنز کی دوری پر ہیں.
پاکستان 1951 سے 1996 تک اسکواش کی دنیا پر حکمرانی کر چکا, لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ جیسے یہ ٹائٹل اس سے روٹ ہی گیا؟ یہی سوال میں نے پاکستانی کھلاڑی اطلس خان سے پوچھا.
مجھے آپ یہ بتائیں کہ 47 سال کی عمر میں کوئی بندہ کسی اسپورٹ میں ورلڈ چیمپئن بن سکتا ہے؟ آپ بتائیں, نہیں بن سکتا. ہاشم خان 47 سال کی عمر میں ورلڈ چیمپئن بنا تھا, تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پچھلے زمانے کی اسکواش جو تھی ایسی گپ شپ تھی, اور جتنے بھی پلیئرس تھے وہ پارٹ ٹائم اسکواش پلیئرز ہوا کرتے تھے. ان شارٹ میں یہ کہنا چاہوں گا, اسٹینڈرڈ بڑا لو تھا, تو ہمارے پلیئرز تھے ان کو موقع تھا ملا اور انہوں نے ان سے فائدہ لیا. لیکن آج کل کی اسکواش بڑی ٹف ہے. آج کل جو ہے انہوں نے کورٹس چینج کر دیے, ریکٹس چینج کر دیے ہیں, اسکورنگ سسٹم جو ہے چینج ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ٹریننگ جو ہے اس کے لیے بالکل ہی مختلف ٹریننگ کر رہے ہیں گورے جو ورلڈ نمبر 1, 2, 3 کی پوزیشن میں. ہمارے ہاں یہ ہیں کہ وہی پرانے طرف ہمیں ٹریننگ کرا رہے ہیں.
تاثر یہ ہے کہ عامر اطلس یہ چاہتا ہے کہ اس کو اطلس خان ہی ٹرین کریں, فرحان محبوب چاہتا ہے کہ اسے محبوب خان ہی ٹرین کریں, اور اس وجہ سے خاصے معاملات خراب ہوتے ہیں. اور ہمارا اس یہ بھی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ ہم ٹائٹلز نہیں لا پا رہے.
اگر مجھے پاکستان میں چوائس دیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ میرے والد اطلس خان سے بہتر کوچ اس ملک میں موجود ہوگا. کیونکہ میرے والد اطلس خان صاحب بساتے خود بھی ورلڈ ٹیم کے چیمپئن رہے ہیں. انہوں نے جان شیر خان کے ساتھ بھی بڑا ٹائم گزار کو ٹریننگ دی ہے. تو پاکستان میں تو وہ ٹاپ ہیں. اگر پاکستان میں مجھے دوسرا کوئی کوچ دے تو میں تو اس سے ٹریننگ کروں گا نہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے والد صاحب کا لیول جو ہے وہ سب سے بڑھ کے ہے. انہیں کی ٹریننگ کی وجہ سے جو ہے یہ جتنی بھی اسکواش میں نے کھیلی انہیں کی ٹریننگ کی وجہ سے کھیلی ہے. لیکن ایک لیول پہ پہنچ کے مجھے ایسے کوچز کی ضرورت ہے جو کہ انگلینڈ میں ہیں, ایجپٹ میں ہیں. آپ دیکھ لیں ان کی جو کوچنگ سسٹم ہے بڑی زبردست ہے, اس وجہ سے وہ سارے ٹاپ پہ ہیں.
پاکستان اسکواش فیڈریشن اپنے کھلاڑیوں کی ضد کہ وہ اپنے والد سے ہی کوچنگ لیں گے کسی اور سے نہیں, کیا پوری کر پائے گی؟ میں نے سوال کا جواب مانگا پاکستان اسکواش فیڈریشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ رضی نواب سے.
دیکھیں اس کے اندر بڑے سمپل ریلیشن چیز ہے جی, اینڈ میں رزلٹ چاہیے مجھے. یہ گیم ویدر فادر ہے یا چچا ہے یا تایا ہے, نیشنل کوچ ہے. اینڈ میں رزلٹ جب چاہیے ہوتا ہے اس کے اندر پلیئر گیم خود بولتی ہے. اس کے اندر کوئی کسی کی کہنے سے یا کسی کے سننے سے بات نہیں ہے. جس کو رزلٹ آ رہا ہے اس کی بات آ جائے گی سامنے. اٹ از ناٹ اے ٹیم گیم. سو جو بھی پلیئر جس کی پرفارمنس بہتر ہوگی اس کو فیڈریشن کی طرف سے جو بھی آپ کی فیسلٹیز کہہ لیں یا جو سہولیات کی بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ملے گی. تو جس کے تو اسپیسیفکلی بھی اس وقت بھی جو ہمارے ٹاپ رینکنگ پلیئرس ہیں ان میں سے اٹ از اے سیڈنگ وائز. سو جو ٹاپ سیڈنگ پلیئرس ہوں گے ان کو ہماری طرف سے, باقیوں کو بھی ہم انکریج کریں گے. ناٹ دیٹ کہ ہم میں کسی ایکس وائی زی کو انکریج نہیں کروں, وہ بھی پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں, ہمارے لیے وہ بھی اتنے امپورٹنٹ ہے. لیکن چونکہ گیم ہے کمپیٹیٹیو, اس کے اندر جو 1, 2, 3, 4 کی اسٹینڈنگ ہے, ٹیم ایونٹ نہیں ہے جس کے اندر یہ ہو کہ جی وہ فلاں کی کسی کی لیٹس سے کہ سفارشوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اٹ از اے سمپل 1-to-1 ریلیشن شپ ہے جس کے اندر.
آپ نے نعرہ تو لگا دیا ریوائیو دی لیگیسی, کس راستے پہ چل کے اور کس کتنے عرصے تک اندازن آپ اس کو ریوائیو کر سکیں گے؟
تھوڑی سی اگر ہسٹوریکلی آپ دیکھیں نا, جو اسپورٹس ان دا ورلڈ ہے نا, ایوری نیشن پاسز تھرو 70-75 ایئرز آف سائیکل آف اسپورٹس. مرے ومبلڈن کا جیتتے ہوئے 75 سال لگے, بورس بیکر جرمنی کا بنتے بنتے 75 سال لگے. آپ کے 60-65 سال آپ نے ٹچ کیا, جیسے ابھی آپ نے سنا 40 سال. ہم اس وقت ہمارا گراف چونکہ لو سے آیا, اب اس وقت ہمارے انڈیکیٹرز اوپر کی طرف جا رہے ہیں. کتنا ٹائم لگے گا, آئی وش آئی کوڈ پریڈکٹ بٹ آئی کینٹ.
ہائے رے غریبی, کیا کیا دن دکھلائے. سب سے پرانے بھارتی فٹ بال کلب نے ٹیم ہی ختم کر دی. تفصیل سنیے گا اگلے ہفتے. اسی کے ساتھ ہی کھیل کے میدان سے عبداللہ فاروقی کو اجازت دیجیے.
کھیلوں کے ہفتوار پروگرام کے بعد اب ذکر جاری رکھتے ہیں کھیلوں کا ہی اور بات کرتے ہیں کرکٹ کی. دبئی میں پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن پاکستان نے اپنی دوسری اننگز میں 38 رنز بنائے ہیں اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا ہے. پاکستان کے 454 رنز کے جواب میں آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز میں 303 رن سکور کیے ہیں. پاکستان کو آسٹریلیا پر 189 رنز کی برتری حاصل ہو گئی ہے. ہمارے نامہ نگار عبدالرشید شکور اس وقت دبئی میں ہیں اور جو ان میچوں کی براہ راست رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں اور اس وقت براہ راست ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. شکور, یہ بتائیں کہ آج کے میچ کی خاص بات کیا تھی؟
آج کے میچ کی خاص بات پاکستانی بالرز کی بہت ہی عمدہ کارکردگی تھی کہ جنہوں نے پاکستان کے ایک بڑے اسکور کو ضائع نہیں ہونے دیا اور آسٹریلیا کو 303 رنز پر آؤٹ کیا. اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے یاسر شاہ نے بہت ہی عمدہ بالنگ کی, 3 وکٹیں حاصل کی. ذوالفقار بابر جو پاکستان کے ایک تجربہ کار بالر ہیں, انہوں نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. راحت علی نے 2 وکٹیں حاصل کی. تو پاکستان کے جو بالرز ہیں انہوں نے اپنے جو بیٹسمین تھے ان کی کارکردگی کو ضائع نہیں ہونے دیا اور ایک موقع فراہم کر دیا پاکستانی ٹیم کو کہ وہ اچھی برتری حاصل کر سکے. اور اب پاکستان میں جو 38 رنز بنائے ہیں, اس طرح پاکستان کی جو مجموعی برتری ہے 189 رنز کی ہو گئی ہے. تو میچ بڑی حد تک جو ہے وہ پاکستان کی گرفت میں آ گیا ہے.
تو شکور, میچ آپ نے کہا کہ گرفت میں آ گیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پاکستان کے امکانات بہتر ہو گئے ہیں؟ مطلب کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے اس کے بعد میچ؟
دیکھیں, بظاہر تو پاکستان کی اس میچ پر گرفت مضبوط ہے, جیسا میں نے کہا کہ 189 رنز کی ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کل جب میچ شروع ہوگا تو پاکستان کے اوپنر جو ہیں اظہر علی اور احمد شہزاد, وہ اس اسکور کو کہاں تک لے جاتے ہیں اور اس کے بعد باقی جو بیٹسمین ہیں وہ کس طرح ذمہ داری سے کھیلتے ہیں. تو جتنی زیادہ رنز پاکستان کی ٹیم بنائے گی اتنا ہی, کیونکہ چوتھی اننگز جو ہے وہ پھر آسٹریلیا کو کھیلنی ہے اور وکٹ بھی خراب ہوگی, اسپنرس کو مدد دے گی. اور پاکستان کے جو اسپنرس ہیں ذوالفقار بابر اور یاسر شاہ, جنہوں نے پہلی اننگز میں اتنی اچھی بالنگ کی ہے, تو یقیناً وہ دوسری اننگز میں بھی آسٹریلوی جو بیٹنگ ہے اس کو جلد آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب سارا انحصار جو ہے وہ پاکستان کے بیٹسمینوں پر ہے کہ وہ کتنا بڑا اسکور کرتے ہیں.
عبدالرشید شکور, بہت شکریہ آپ کا. ادھر یورپ کے بڑے فٹ بال کلب فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا سے درخواست کرنے پر غور کر رہے ہیں کہ وہ سن 2022 میں قطر میں ہونے والا فٹ بال ورلڈ کپ کا انعقاد مئی کے مہینے میں کیا جائے۔ قطر نے 2010 میں سن 2022 میں ہونے والے عالمی کپ کی میزبانی کے حقوق حاصل کر لیے تھے، لیکن سخت گرم مہینوں میں میچوں کی تاریخیں بدلنے پر ایک سال سے زیادہ عرصے سے انکوائری چل رہی ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں bbcurdu.com پر۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے اسد علی، پروڈیوسر تھے زیاد ظفر، اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے رابن وارن، جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے اسرار الحق نے۔ یہاں اسٹوڈیو سے مجھے اور میری ساتھی پریزنٹر نازیہ میمن کو اجازت دیں، اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی۔
پولیو کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان میں مزید 3 بچے پولیو کا شکار بنے ہیں۔ یوں اس سال پولیو سے متاثر ہونے والے بچوں کی کل تعداد 220 ہو گئی ہے۔ پاکستان اور ایران کی سرحدی فورسز کے درمیان گولہ باری کے تبادلے کے بعد دونوں ملکوں میں پہلے سے موجود سرحدی کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کے شہر حیدرآباد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے امریکی صحافی ڈینیل پرل کے اغوا اور قتل کے مقدمے کے ایک ملزم قاری ہاشم عرف حارث کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کہتا ہے کہ اسے امید ہے کہ ایبولا کے علاج کی دوا کی 1,00,000 خوراکیں اگلے سال کی پہلی شش ماہی سے پہلے تیار کر لی جائیں گی۔ اور آسٹریلیا کے سرجنوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے دل کی کامیابی سے پیوند کاری کی ہے جس نے دھڑکنا بند کر دیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔